بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسین مسگری، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی شام کی دوسری مجلس کی نشریات 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سمینا پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ گرد و پیش کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اور سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران میں 27 رجب ہے۔ 27 رجب روز مبعث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم اس مناسبت سے آپ سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک خصوصی پروگرام بھی آج کی نشریات میں پیش کریں گے۔ روز بعثت کی مناسبت سے پروگرام کے بعد حسب معمول ہمارا اخبارات کے جائزے کا پروگرام ہوگا، آئین صحافت۔ آئین صحافت کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام درخشاں ستارے، اور درخشاں ستارے ہماری نشریات کا آخری پروگرام بھی ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں میں پہلے پیش کریں گے اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران ہر ممکن طریقے سے فلسطینی قوم اور فلسطینی کاز کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کراچی میں پولیس آفس پر حملے کے بعد سبھی ریلوے اسٹیشنوں سمیت شہر کے حساس علاقوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے فلسطینی شہریوں نے اس رہائشی عمارت کے سامنے دھرنا دے دیا جسے صہیونی فوجی منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ اور شام سے موصولہ خبروں کے مطابق داعشی دہشت گردوں نے 53 افراد کا قتل عام کر دیا ہے۔ ادھر یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے کے ملکوں کے اندر معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ عید بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اور ان کی کابینہ کے ارکان، اسلامی ملکوں کے سفیروں اور بین الاقوامی قرآنی مقابلوں کے شرکاء نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ حسینیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں ہونے والی اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے بارے میں ایران کے دو ٹوک واضح اور اصولی موقع پر کھل کر روشنی ڈالی۔ آپ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بعض ممالک فلسطینیوں کی حمایت کی بجائے دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس کی بات ہے کہ وہ حکومتیں جو فلسطینی قوم کی مدد کرنے کی پابند ہیں، وہ اسلام دشمنوں کے ایرانوفوبیا میں اپنی آواز ملا رہی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مسئلہ فلسطین کو امت مسلمہ کی کمزوریوں اور زخموں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ عالم اسلام کی نگاہوں کے سامنے ایک قوم اور ایک ملک کو ہر روز ایک وحشی، خبیص اور شر پسند حکومت کے ناختم ہونے والے نظام کا اور ظلم کا سامنا ہے، اور اسلامی ممالک اپنی تمام تر دولت، طاقت اور گنجائشوں کے باوجود صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں، حتیٰ بعض ممالک اب اس خونخوار حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے مزید فرمایا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ امریکہ، فرانس اور چند دوسرے ممالک مسلمانوں کی مشکلات کے حل کا دعویٰ کر کے عالم اسلام میں مداخلت کا حق جتلا رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی مشکلات اور ملک چلانے کی توانائی اور صلاحیت نہیں رکھتے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر اسلامی ممالک پہلی دن نجف اشرف کے جید علماء کرام سمیت امت کے خیر خواہوں کی باتوں پر کان دھرتے اور غاصب حکومت کے خلاف ڈٹ جاتے تو یقیناً مغربی ایشیا کے حالات بہت مختلف ہوتے اور امت مسلمان کہیں زیادہ متحد اور مختلف جہتوں سے طاقتور ہوتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تعلیمات نبوی کی جانب واپسی، مسلم اقوام کے درمیان اتحاد و یگانگت اور اسلامی ممالک کے درمیان حقیقی معنوں میں تعاون کو امت مسلمہ کی مشکلات کے حل کا راستہ قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ترکی اور شام میں آنے والے حالیہ زلزلے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایک بار پھر اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے امت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ ہر حال میں فلسطین جیسے سیاسی مسئلے کی اہمیت اور امریکی مداخلت پر گہری نظر رکھیں اور اس سے ہرگز چشم پوشی نہ کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ناصر کنعانی نے کراچی پولیس کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستانی عوام، حکومت اور حادثے کے متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والوں کی جلد شفا یابی کی بھی دعا کی۔ قابل ذکر ہے کراچی پولیس ہیڈ کوارٹر جمعے کی شام کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنا، جس میں پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق 3 دہشت گرد ہلاک، جبکہ 2 پولیس جوان اور 1 رینجر اہلکار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کراچی میں پولیس آفس پر حملے کے بعد سبھی ریلوے اسٹیشنوں سمیت شہر کے حساس علاقوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پولیس ہیڈ آفس پر جمعے کی رات کے حملے کے بعد پورے شہر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق شہر کے سبھی حساس مراکز کی حفاظت کے انتظامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ریلوے پولیس کو سبھی ریلوے اسٹیشنوں، پلیٹ فارموں اور ریل گاڑیوں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ ان احکامات میں سبھی ریلوے اسٹیشنوں اور ریل گاڑیوں کو بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اسپیشل برانچ کے ذریعے سرچ اینڈ کلیئر آپریشن بھی شامل ہے۔ بتایا گیا کہ ریلوے اسٹیشنوں میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کے راستوں پر چیکنگ بڑھا دی گئی ہے۔ جمعے کی رات کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے میں 1 رینجر اور 2 پولیس جوانوں سمیت 4 اہلکار مارے گئے تھے۔ پولیس کے ساتھ جھڑپ میں 3 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ اسی کے ساتھ پولیس ذرائع نے اعلان کیا کہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق حملے میں شریک تیسرے دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں نے خود کچھ جیکٹیں پہن رکھی تھی جن کا وزن 8 سے 10 کلو تھا۔ اس کے علاوہ دہشت گردوں کے پاس سے 8 دستی بم اور 3 گرینیڈ بھی برامد ہوئے۔ اسلام آباد بینکنگ کورٹ نے پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی ضمانت پر سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بینکنگ کورٹ کی جج رخشندہ شاہین نے سنیچر کو ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت کی عرضی پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نے اس تعلق سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریر فیصلے کی کاپی عدالت میں جمع کرائی۔ جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیر پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس کیس میں بینکنگ کورٹ کو عمران خان کی ضمانت کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرنے سے روک دیا۔ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان کے وکیل نے جو نکات اٹھائے وہ قابل توجہ ہیں، بنابراین فی الحال فیصلہ روک دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی کے ساتھ آئندہ سماعت پر عمران خان کو اپنی تازہ میڈیکل رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے فلسطینی شہریوں نے اس رہائشی عمارت کے سامنے دھرنا دے دیا ہے جسے صہیونی فوجی منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ العالم نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق العیسابیہ کے القدوم نامی محلے کے رہنے والوں نے اس گھر کے سامنے دھرنا دیتے ہوئے صہیونیوں کے اس گھناؤنے اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ فلسطینی شہریوں نے اس جگہ پر جماعت سے نماز بھی ادا کی، تاہم نماز کے فوراً بعد انہیں صہیونی فوجیوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حملہ آور سیونی فوجیوں نے تشدد کے ذریعے دھرنا دینے والوں کو ہٹانے اور وہاں پر لگائے گئے فلسطین کے پرچم کو گرانے کی کوشش کی، جس کا القدوم محلے کے فلسطینیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور قابض سیونیوں کے سامنے مزاحمت جاری رکھنے پر مبنی نعرے لگائے۔ قابل ذکر ہے کہ نتنیاہو کی انتہا پسند کابینہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد فلسطینیوں کے آبائی گھروں کو گرانے اور زمینوں پر قبضہ کرنے کی رفتار اور شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی اداروں نے تل ابیب کے ان جارحانہ اقدامات پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سیونی انتہا پسند وزیر ایتمار بن گوئر نے کچھ عرصہ قبل ایک مسودہ پیش کیا تھا، جس کے تحت بیت المقدس میں رہنے والے فلسطینیوں پر حملوں میں شدت لائی جانی تھی۔ اس مسودے کو سیونی کابینہ میں منظوری بھی دے دی گئی۔ ادھر بیت المقدس کے فلسطینیوں نے عرب، مسلمان اور عیسائی حلقوں، تنظیموں اور اداروں سے درخواست کی ہے کہ تل ابیب کی غاصبانہ پالیسیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، انہیں ان بہیمانہ جرائم کے لیے ذمہ دار ٹھہرائیں۔ شام سے موصولہ خبروں کے مطابق داعشی دہشت گردوں نے 53 افراد کا قتل عام کیا ہے۔ المیادین نیوز چینل نے رپورٹ دیا ہے کہ داعش سے وابستہ دہشت گردوں نے شام کے ہمس شہر کے مضافات میں واقع السخنا نامی علاقے پر دھاوا بول دیا۔ دہشت گردوں نے اس دوران 53 شامی شہریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جام بحق ہونے والے اکثر افراد کسان تھے۔ ایک فوجی افسر اور شاہراہوں کی سیکیورٹی کے ذمہ دار دو افراد کو بھی اس حملے میں شہید کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق داعش سے وابستہ دہشت گردوں نے زیادہ تر افراد کو اندھا دھند فائرنگ کا نشانہ بنایا، جبکہ بعض کو گرفتار کر کے قریب سے گولی مار کر شہید کیا۔ واضح رہے صبح ہمس و تدمر شہر اور اطراف کے ریگستانوں سے داعشوں کے صفائی کے باوجود اس دہشت گرد گروہ کے سلیپر سیل وقفے سے ایسے گھناؤنے جرائم انجام دیتے رہتے ہیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے کے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ عید بعثت کے موقع پر انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین حوثی کا کہنا تھا کہ یورپ میں آزادی بیان کے نام پر اسلامی مقدسات کی منظم توہین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام دشمن قوتیں سیاسی بحران پر سرمایہ کاری اور امت مسلمہ کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سید عبد الملک بدر الدین حوثی نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی دیگر ملکوں کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کے سفیر ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور مغربی ممالک نے تکفیری گروہوں کو جنم دیا ہے اور اسلامی ملکوں میں بحران پیدا کر کے انہیں ترقی و پیش رفت کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ مغربی ممالک نے جنگ یوکرین مزید طول دینے کی غرض سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ فن لینڈ کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ ان کے ملک نے یوکرین کو مزید 400 ملین یورو مالیت کے بھاری ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یورپی یونین کے وزارتی کونسل میونخ سیکیورٹی اجلاس کے موقع پر یوکرین کی امداد میں اضافے کا جائزہ لے گی۔ سامعین، اس خبر کی تفصیل ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں خبروں کے بعد لیں گے، اس خبر کا تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ادھر روس کی وزارت خارجہ نے امریکہ کو چند ماہ قبل نورڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن میں ہونے والے دھماکے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے کی رپورٹ اور دستاویزات سلامتی کونسل کو پیش کی جا رہی ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زہورو نے امریکہ کی جانب سے نورڈ اسٹریم گیس پائپ لائن میں تخریبی کارروائی میں ملوث ہونے سے انکار پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ کے خیال میں منظر عام پر آنے والی تحقیقات اور ڈیٹا کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو واشنگٹن کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرے، کیونکہ تمام شواہد کے مطابق امریکہ اس حملے کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے نورڈ اسٹریم گیس پائپ لائن کے معاملے میں سلامتی کونسل کے اجلاس کی تشکیل کی درخواست دے دی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں روس کے نائب مندوب ڈیمیٹری پولیانوسکی نے کہا ہے کہ ماسکو نے جمعے کے روز نورڈ اسٹریم 1 اور 2 گیس پائپ لائنوں کے معاملے میں بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کا مسودہ سلامتی کونسل کو پیش کر دیا ہے، جس پر ووٹنگ ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران انجام پائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ روس کی جانب سے پیش کردہ اس موضوع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس 22 فروری کو طے ہے۔ دوسری جانب روس کی پارلیمنٹ ڈوما نے بھی اس مسودے کو سلامتی کونسل میں پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جو اس بات کی علامت ہے کہ ماسکو اس معاملے کو سر انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے 26 ستمبر 2022 کو بحیرہ بالٹک کے ذریعے روسی گیس یورپ لے جانے والی پائپ نارڈ اسٹریم 1 اور نارڈ اسٹریم 2 میں ایک دھماکہ ہوا، جس کے بارے میں مشہور امریکی صحافی سیمور ہرش نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی بحریہ کے غوطہ خوروں نے اس پائپ لائن پر بم نصب کیے تھے۔ انہوں نے ایک باخبر ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ گزشتہ سال جون کے مہینوں میں نیٹا کے بولٹ آپس 22 فوجی مشقوں کی آڑ میں اس پائپ لائن پر بم نصب کیا گیا، جسے 3 مہینے بعد ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا گیا۔ اس دھماکے میں نارڈ اسٹریم کی 4 پائپ لائنوں میں سے 3 کو شدید نقصان پہنچا۔ سیمور ہارش نے کہا ہے کہ اس آپریشن کا فیصلہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا تھا، تاہم وائٹ ہاؤس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کیے بغیر اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندوں نے مغربی ملکوں کو ناقابل اعتماد بتایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے منسک معاہدے پر ہونے والی سلامتی کونسل کی نشست کے موقع پر صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ماسکو کو اب مغربی ملکوں کے وعدوں پر ذرا برابر بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے یوکرین کے معاملے میں مغربی ممالک کی پالیسی پر مبنی حکمت عملی کو روس کی عدم اعتمادی کی وجہ قرار دیا ہے۔ واسیلی نیبننسیا نے کہا ہے کہ روس کی سرحدوں پر نیو نازیوں اور قوم پرستوں کو لا کھڑا کرنے والے مغربی ممالک سے مذاکرات ناممکن ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں موجود مغربی ملکوں کے نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ سب نے روس سے اپنی گہری نفرت کا مظاہرہ کر دیا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ آپ لوگ اپنی نفرت کی بنیاد پر دوسرے ممالک کو استعمال کر کے روس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ روس کے مستقل مندوب نے مزید کہا کہ اب ہمیں آپ لوگوں پر سرے سے بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی دنیا کے امن کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی خواہش پر بھی ہرگز بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ کی جانب سے بیجنگ سے بیک وقت مذاکرات کی پیشکش اور چین مخالف بیان بازی ناقابل قبول ہے۔ اس بات کا اعلان چین کی وزارت خارجہ نے کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کی جانب سے شی جن پنگ سے گفتگو کی درخواست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایک جانب چینی بیلون کے معاملے پر ہنگامہ آرائی کر رہا ہے تو دوسری جانب ٹیلی فون پر گفتگو کی درخواست پیش کر رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اس رویے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ فی الحال دونوں ممالک کے صدور کے درمیان بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ سامن، خبریں آپ نے سماعت فرمائی، اور اب یوکرین جنگ سے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے خبروں میں عرض کیا، مغربی ممالک نے جنگ یوکرین مزید طول دینے کی غرض سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ فن لینڈ کے وزیر خارجہ پیکا آؤسٹو نے بتایا کہ ان کے ملک نے یوکرین کو مزید 400 ملین یورو مالیت کے بھاری ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یورپی یونین کی وزارتی کونسل میونخ سیکیورٹی اجلاس کے موقع پر یوکرین کی امداد میں اضافے کا جائزہ لے گی۔ فن لینڈ کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یوکرین کی دائمی حمایت کا معاملہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے، اور جب تک ضروری ہوا ہم یوکرین کے لیے بھاری ہتھیار بھیجتے رہیں گے۔ برطانوی وزیراعظم رشی سنگھ نے بھی میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے دوران مغربی ممالک سے یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی کو 2 گنا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ کے مطابق برطانوی وزیراعظم نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ ہمیں یوکرین میں طویل المدت سیکیورٹی خاطر مزید اقدامات انجام دینے ہوں گے، اور نیٹو کے معیاروں کے تحت وہ تمام طاقت بھی فراہم کرنا ہوگی جس کی آئندہ کے لیے اسے ضرورت ہے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں برطانوی وزیراعظم اور پولینڈ کے صدر نے یوکرین کی امداد اور حمایت بڑھانے پر اتفاق کیا تھا، اور برطانیہ نے یوکرینی پائلٹوں کو تربیت دینے پر آمادگی ظاہر کی تھی، جس پر عنقریب عمل درآمد کی توقع ہے۔ دریاسنا پولینڈ کے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو دوسرے جیٹ طیارے دینے کو تیار ہے، تاہم واضح کیا ہے کہ F-16 طیارے دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ دوسری جانب جرمنی میں ایک دستخطی مہم جاری ہے جس میں اس ملک کے چانسلر اولاف شولز نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ہتھیار بھیجنا بند کریں اور اس کے بجائے ماسکو اور کیف کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنی توانائیاں بروئے کار لائیں۔ پیس مینو فیسٹیول کے نام سے 10 فروری سے جاری اس دستخطی مہم پر جمعے کی رات تک 5,06,157 افراد دستخط کر چکے ہیں۔ دستخطی مہم کی محرک اور قائد حزب اختلاف سارا ونگنگ نشت نے اس دستخطی مہم کی حمایت میں 25 فروری کو برلن میں مظاہرے کا اعلان اور عوام سے اس میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ ادھر جرمن چانسلر نے میونخ کانفرنس کے دوران اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی ترسیل کے معاملے میں ان کے ملک میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، تاہم انہوں نے تعدی ملکوں سے اپیل کی کہ وہ جتنا جلد ممکن ہو کیف حکومت کو جدید ترین ٹینک فراہم کریں۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کوارڈینیٹر جان کیربی نے دعویٰ کیا کہ روسی حکومت نے تاحال مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا کوئی اندیا نہیں دیا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ واضح کیا کہ امریکہ بھی اس وقت یوکرین روس امن مذاکرات شروع کرانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روسی ایوان صدر کی ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے کہا ہے کہ ہمیں یوکرینی صدر کی جانب سے امن مذاکرات میں دلچسپی کا رجحان دکھائی نہیں دے رہا اور بحران کے حل کے بارے میں ان کے بیانات حقائق کے منافی ہیں۔ قابل ذکر ہے میونخ سیکیورٹی کانفرنس جمعے کو یوکرینی صدر کی تقریر سے شروع ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے ملک کے لیے فوری امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی، میں نظر کر رہا ہوں اور آنسوؤں کے موتی، میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف، جس طرف سے طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں اک نعت کہہ چکا ہوں اک نعت کہہ چکا ہوں اک نعت کہہ رہا ہوں اک نعت کہہ چکا ہوں اک نعت کہہ رہا کشا نہیں ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 29 بہمن 27 رجب اور 18 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے ہجرت سے 13 سال قبل 27 رجب کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے مبعوث بے رسالت ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی آپ ایسے انسان کامل تھے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور کائنات کے بارے میں گہرائی اور گیرائی کے ساتھ غور و فکر فرماتے تھے آپ کی صداقت ایمانداری اور نیک کردار کا چرچا عام تھا آپ کی انہی خوبیوں اور کمالات نے آپ کو لوگوں میں محترم و مکرم بنا دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیشتر وقت مکے کے شمال میں واقع غار حرا میں عبادت خدا میں گزارتے تھے ایک دن فرشتہ وحی جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور یہ بشارت دی کہ خالق کائنات نے آپ کو رسالت پر مبعوث فرمایا ہے۔ اس وقت سے آخری رسول کی حیثیت سے آپ کی بھاری ذمہ داری کا دور شروع ہوا، تاکہ آپ دین اسلام کو آخری اور مکمل ترین آسمانی دین کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ بعثت کے بعد آپ نے جہالت، کفر اور ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کی، اور مکے میں دین اسلام کی 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کا اپنا فریضہ الہی جاری رکھا اور اسلام کے درخشاں اصولوں پر حکومت قائم کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ حکومت دنیا کے بڑے حصے تک پھیل گئی۔ ستائیس رجب سن 1228 ہجری قمری کو معروف عالم دین علامہ شیخ جعفر کاشف القطانی نجف اشرف میں وفات پائی۔ انہوں نے فقہ، اصول فقہ، تفسیر قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ کاشف القطا اپنے دور کے معروف فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔ اس با تقویٰ عالم دین نے ممتاز شاگردوں کی تربیت کی۔ آیت اللہ کاشف القطا کی اہم ترین کتاب کا نام کشف القطا ہے۔ 18 فروری سن 1834 عیسوی کو فرانس کی سامراجی افواج کو امیر عبد القادر الجزائری کی افواج کے مقابلے میں سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لڑائی میں 1/3 فرانسیسی فوجی ہلاک ہوئے اور جو زندہ بچے ان میں سے 50% گرفتار ہوئے۔ یہ افریقہ میں فرانسیسیوں کی پہلی بھاری شکست۔ انہوں نے صلح کی درخواست کی مگر عبد القادر نے اس کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ 2 سال بعد پورے الجزائر پر فرانس کا قبضہ ختم ہو گیا۔ اٹھارہ فروری سن 1926 عیسوی کو فرانس اور اسپین کی فوجوں نے امیر عبد الکریم ریفی کی قیادت میں چلنے والی مراکش کی مزاحمتی تحریک کو کچل دیا اور اس محب وطن مسلمان کو ملک بدر کر دیا۔ عبد الکریم ریفی نے 1912 عیسوی میں مراکش کے بعض حصوں پر اسپین کے قبضے کے ساتھ ہی اپنی تحریک کا آغاز کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ فرانسیسیوں نے ان کامیابیوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے 1924 عیسوی میں حریت پسندوں پر ایک وسیع حملے کا آغاز کر دیا۔ فرانسیسی فوج کو 1926 عیسوی میں عبد الکریم ریفی کے افراد پر فتح حاصل ہوئی اور فرانس نے مراکش پر اپنا قبضہ جاری رکھا۔ اٹھارہ فروری سن 1967 عیسوی کو مشہور امریکی ماہر طبیعیات جے رابرٹ اوپن ہائمر کا انتقال ہوا۔ وہ بابائے ایٹم بم کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی پیدائش 22 اپریل 1904 کو نیو یارک سٹی میں ہوئی تھی۔ 1943 سے 1945 تک انہوں نے لاس ایلاموس ادارے میں ایٹمی توانائی کے تحقیقی منصوبے پر کام کیا اور دنیا کا پہلا ایٹم بم ڈیزائن اور ٹیسٹ کیا۔ اگست 1945 میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئے تھے۔ انتیس بہمن سن 1356 ہجری شمسی کو ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کے مسلمان عوام نے عوام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے قم کے 19 دیما کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر تبریز کی ایک مرکزی مسجد میں اجتماع کیا، لیکن شاہ کی طاغوتی حکومت کے کارندوں نے اس اجتماع کے خلاف تشدد کیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ عوامی شورش کا رنگ اختیار کر گیا۔ عوام کے اس انقلابی اقدام نے شاہ کی حکومت کو اس حد تک بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا کہ شاہی حکومت نے اس واقعے کے بارے میں دروغ گوئی کی حد کر دی اور کہا کہ اس اجتماع میں شریک افراد سرحد پار سے آئے تھے۔ تبریز کے عوام کا یہ قیام حقیقت میں شاہ کے ظلم و ستم کے خلاف ایرانی مسلمان عوام کے طویل جہاد کی ایک کڑی تھا جو ایرانی عوام کی دوسری تحریکوں کا باعث بنا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ لیں گے، اور آج کے پروگرام میں ہم پاکستان اور ہندوستان کے معروف اخبارات میں چھپنے والے اداریوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان کے معروف اخبار نوائے وقت میں چھپنے والے ایک آرٹیکل سے۔ قیوم نظامی نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اور ادارتی صفحے پر شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے منی بجٹ اور زندہ درگور عوام۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، رجیم چینج کے بعد عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے، آئینی اور سیاسی بحران نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، پاکستان کی مقتدر اشرافیہ جس میں سیاستدان، جرنیل، جج، بیوروکریٹ اور بڑے تاجر سب شامل ہیں، پاکستان کو بحران کا شکار تو کر دیتے ہیں مگر بحران سے نکالنے کی صلاحیت سے عاری رہتے ہیں۔ مضمون نگار کے بقول قومی مفاد کا تقاضا تو یہ ہے کہ پاکستان کی سب سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھ کر پاکستان کو سیاسی اور معاشی بحران سے باہر نکالنے کے لیے تدابیر اور سفارشات مرتب کریں، مگر افسوس صد افسوس ذاتی، گروہی، سیاسی اور ادارہ جاتی مفادات قومی مفادات پر حاوی ہو چکے ہیں۔ عوام پہلے ہی کمر توڑ مہنگائی کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں، اور اب اتحادی حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ کے تحت پارلیمنٹ میں منی بجٹ پیش کر کے غریب عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ قیوم نظامی مزید لکھتے ہیں، پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ میں ضمنی بجٹ پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ حکومت نے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کی فاش غلطیوں کی وجہ سے موجودہ حکومت اور عوام کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ حکومت سے نہیں بلکہ ریاست سے ہوتا ہے، جس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو معطل کر دیا، اب جسے موجودہ حکومت بحال کرا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی ابتری کے اسباب کا جاننے کے لیے قومی کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام معاشی ابتری کی صورتحال کے اصل حقائق جان سکیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں میثاق معیشت پر بھی زور دیا۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتے ہیں، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے فائنانس سپلیمنٹری بل 2023 یعنی منی بجٹ کے تحت 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس جمع کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کرنے کے لیے اور بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے منی بجٹ میں مختلف شعبوں میں ٹیکس کی شرح کو بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ گیس، بجلی، پیٹرول اور دیگر بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے سے حکومت کو آئی ایم ایف کے قرض پروگرام کی بحالی کا امکان ہے، جس کی $1 ارب سے زائد کی قسط اب تک رکی ہوئی ہے۔ معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت کے منی بجٹ سے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی تو بڑی حد تک ممکن ہو جائے گی، لیکن عوام کی آمدنی سکڑنے سے روزمرہ کی زندگی کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ مضمون نگار کے بقول منی بجٹ میں سیلز ٹیکس یعنی جی ایس ٹی کی شرح 17% سے بڑھا کر 18% کر دی گئی ہے، جبکہ لگژری اشیاء پر سیلز ٹیکس کی شرح کو 17% سے بڑھا کر 25% کر دیا گیا ہے۔ سگریٹ اور مشروبات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ سیمنٹ پر بھی اس کی شرح کو 1.50 روپے فی کلو سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو گرام کر دیا گیا ہے۔ مضمون نگار اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں، پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان حکومت کو بار بار انتباہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر شفاف انتخابات کرا دیے جائیں تاکہ عوامی مینڈیٹ رکھنے والی حکومت پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام کی شاہراہ پر ڈال سکے۔ معاشی بدحالی کی وجہ سے پاکستان کے کروڑوں عوام صرف ایک وقت کی روٹی کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ مضمون نگار اپنے مضمون کا اختتام ایک شعر سے کرتے ہیں۔ مضمون نگار کے مطابق، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے، میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، امیر شہر بتا یہ حلال ہے کہ نہیں۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف نے ایک سماجی موضوع کو اپنے آج کے آرٹیکل کا موضوع بنایا ہے۔ موضوع کا عنوان ہے، مضمون کا عنوان ہے، بچوں پر آئی پیڈ کے اثرات۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ابتدا کی 5 برسوں میں بچوں کی شخصیت بڑی تیزی سے نمو پاتی ہے اور اس کی شخصیت آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس ضمن میں کئی بچوں کو اپنی تحقیق کا حصہ بنایا۔ ان کے مطابق 2, 3, اور 5 برس کے بچوں میں کمیونیکیشن، مختلف مسائل کا حل نکالنے، مہارت اور شخصی صلاحیتیں ابھرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی بات سمجھنے اور سمجھانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور چھوٹے موٹے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کی شخصیت بھی نمو پا رہی ہوتی ہے۔ مضمون نگار کے مطابق، والدین کو اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں مزید کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ بچے جنہیں 2 برس کی عمر میں اسکرین کا شوقین بنا دیا جاتا ہے تو 3 برس کی عمر تک ان کی صلاحیتوں میں وہ اضافہ نہیں ہوتا جو کہ اس عمر کے بچوں میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسکرین کے رسیا وہ بچے جنہیں 3 برس کی عمر میں آئی پیڈ یا ٹی وی دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے تو 5 برس کی عمر تک پہنچتے ہیں تو ان میں مطلوبہ صلاحیتوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ کینیڈا کی کیلگری یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ آج کے دور کے بچوں کے لیے ڈیجیٹل میڈیا لازم و ملزوم ہو گیا ہے، اور 1-2 برس کے بچے بھی ان سے کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینۂ صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج 27 رجب ہے، ایران میں روز مبعث رسول خدا، روز بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جوش و خروش اور مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ہم اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک بھی عرض کرتے ہیں، اور اب سماعت فرمائیے اس مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ خصوصی پروگرام کے بعد آپ سن سکیں گے درخشاں ستارے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ۔
سامعین، عید بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، امید ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے۔ سامعین، 27 رجب سن 40 عام الفیل کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اپنے رب سے دعا و مناجات میں مشغول تھے کہ یکایک فرشتہ وحی حضرت جبریل نازل ہوئے اور اپنے ہمراہ مژدہ رسالت لائے اور سورہ علق کی آیات کی تلاوت کی۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو اور تمہارا پروردگار بہت کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ اس طرح خدا کے نام اور توحید کے ساتھ تعلیم سے وحی و بعثت کا آغاز ہوا۔ یہاں ہم عید بعثت کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات پیش کر رہے ہیں۔ سامعین، بعثت کہتے ہیں قیامت اور ہنگامے کو، یا کسی کام کے لیے اٹھایا جانا۔ یوم بعثت وہ دن ہے جس دن خدا کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث با رسالت ہوئے۔ بعثت پیغمبر انسان کے لیے شرک، بے انصافی، نسلی امتیاز اور جہل و فساد سے نجات پانے کی راہ کا آغاز ہے، تاکہ انسان توحید، معنویت اور عدالت و کرامت کی سمت قدم بڑھائے۔ بعثت نبوی معنوی تحریک سے شروع ہوئی اور عالم انسانیت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ روحانی تحول مادہ پرست انسانوں کے لیے مبدع خلقت کی سمت ہدایت کا باعث بنا، برائی سے روکا اور نیکیوں کی ترغیب دلائی۔ بعثت یا رسالت نبوی کا آغاز تاریکیوں سے انسان کے نکلنے اور روشنی کی جانب حرکت سے ہوا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جد بزرگوار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دن کو سارے عالم کا افضل اور اشرف ترین دن قرار دیا۔ آپ کی نظر میں رسول ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے روز سے کسی بھی دن، حتیٰ بعثت انبیاء اولوالعزم کے یوم بعثت کا بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوم بعثت ایسا عظیم دن ہے کہ ازل سے ابد تک جس کی مثال نہیں ملتی اور نہ ملے گی۔
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شہدا تھا ہے شہدا تمہارا۔
ایسے پیغمبر کا یوم بعثت کہ جس نے تمام نفسانی اور ملکوتی مقامات کو ترک کیا ہے اور تمام ظاہری اور باطنی شریعتوں کا عالم ہے، وہ اس کے بعد کسی دوسرے نبی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعثت شائستہ انسانوں کی برائیوں سے پاک ہونے کا مشتا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بعثت کے موضوع پر تزکیہ کو پہلی نظر میں اس الہی اقدام کے ایک رکن کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ تزکیہ یعنی نیک صفات کا حامل ہونا، غلط رفتار کی اصلاح کرنا اور بری صفتوں کو دور کرنا۔ در حقیقت تزکیہ انسان کے باطن کی تطہیر سے شروع ہوتا ہے اور باطنی تطہیر کے بعد فرد کی ہستی اور شخصیت کے تکامل کا باعث بنتا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ کے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے انسانی معاشرے کے تمام افراد کے لیے اخلاقی صفات کی اہمیت کو ایک عظیم ہدف بتاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں تزکیہ بعثت کے بنیادی مقصد کے اعتبار سے معاشرے کے کسی خاص طبقے سے مختص اور کسی جغرافیائی علاقے میں محدود نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ نفس کی مزید وضاحت کے لیے سورہ جمعہ کی دوسری آیت کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جس میں خداوند کریم اپنے پیغمبر کی بعثت کا مقصد یوں بیان کرتا ہے: وہ خدا وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو آیات الہی کی ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس آیہ شریفہ کے مطابق خدا نے لوگوں کے درمیان سے اپنا رسول مبعوث فرمایا اور اس کو چند امور پر مامور کیا۔ ایک کام لوگوں پر اللہ کی عظیم کتاب قرآن کریم کے آیات کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کریم ایک دسترخوان ہے، خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں کے درمیان جسے چنوا دیا ہے اور ہر فرد اپنی توانائی کے مطابق اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں: ہدف بعثت نزول سے انتہائے زمانہ تک لوگوں کے درمیان اس دسترخوان کو بچھائے رکھنا ہے۔ رسول جو قرآن کی تلاوت نیز اسی کتاب میں موجود حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بنابراین بعثت کا ہدف و مقصد نزول قرآن ہے، اور تلاوت قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان تزکیہ نفس پیدا کرے اور نفوس ظلمات اور تاریکیوں سے نجات اور اس کتاب کی تعلیم اور حکمت در کرنے کی صلاحیت حاصل کریں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کی مزید وضاحت یوں فرماتے ہیں: جب تک تزکیہ نہ ہو، کتاب و حکمت کی تعلیم نامکمل ہے۔ جب تک انسان اپنے نہایت ہی تاریک حجاب سے نہیں نکلے گا، خواہشات نفسانی میں گرفتار رہے گا، خود پسندی کا شکار رہے گا اور اپنے نفس اور باطن میں ایجاد کردہ چیزوں میں الجھا رہے گا، اور اس وقت تک اس کے دل میں نور الہی جلوگر ہونے کی صلاحیت اور توانائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سامن، تزکیہ نفس جو بعثت کے ایک اہم اہداف میں سے ہے، اس کے معنی ہے ظلمت نفس سے نکلنا اور معنویت کی پاکیزہ فضا میں داخلے کے لیے اندرونی اور نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر سے لوگوں کے مابین تمام اختلافات کی جڑ بلا شبہ وہ سرکشی ہے جو نفس انسان میں موجود ہے۔ اگر انسان اپنے مقام و منصب پر قانع نہ ہو تو یہ امر جاہریت اور اختلاف کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ چیز ایک مزدور اور دیہاتی سے لے کر سربراہان مملکت تک میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ تزکیہ اور پاکیزہ نفسی کا نہ ہونا حکام اور سربراہان مملکت کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اگر معمولی افراد عدم تزکیہ کا شکار ہوں اور سرکشی کریں تو ان کی سرکشی بہت ہی محدود ہوگی۔ اگر ایک فرد بازار یا دیہات میں سرکشی کرے تو یہ ممکن ہے کہ ایک محدود مقام اور علاقے میں فساد پھیلائے، لیکن اگر طغیان اور سرکشی کسی ایسی فرد میں پیدا ہو جائے جسے عوام نے تسلیم اور قبول کر لیا ہے، یعنی ایک ایسے عالم میں پیدا ہو گئی جس کو لوگ عالم دین کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، یا ایک بادشاہ میں جسے لوگوں نے اپنا سلطان مان لیا ہے، یا ایسے سربراہوں میں پیدا ہو گئی جنہیں عوام نے تسلیم کر لیا ہے، تو یہ سرکشی کبھی ایک ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، کیونکہ جس نے زمام امور اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے۔ سامن، پہلا سورہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کے مقبوض با رسالت ہونے کا باعث بنا، سورہ علق تھا۔ اس سورہ کی ساتویں اور آٹھویں آیت میں خدا فرماتا ہے، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مرحلے میں انسان کی سرکشی اور اس سے پیدا ہونے والے منفی نتائج اور خطرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، تمام انسانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ذرا مستغنی بنے تو سرکشی کرنے لگتے ہیں، یعنی اگر تھوڑی سی دولت آ گئی تو اس کے مطابق سرکشی پیدا ہو گئی، تھوڑا علم حاصل ہو گیا تو اس کے بقدر سرکشی آ گئی، مقام و منصب ملا تو اس کے معیار کے مطابق غرور اور سرکشی پیدا ہو گئی۔ بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان سرکشی اور طغیان کی زنجیروں سے نجات دلائے اور ہمیں اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہیے۔ سامن، طغیان کہتے ہیں اپنی حد سے آگے بڑھ جانے کو۔ لفظ غنی کے معنی امیر اور تمنگر ہے، اور یہ صفت خدا کے لیے اس معنی میں ہے کہ وہ اتنا اور ایسا غنی اور تمنگر ہے کہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ خود قادر مطلق ہے، لیکن انسان جو احتیاج اور ناتوانی کا مظہر ہے، اگر وہ بے نیازی اور استغنا کا احساس کرے تو یہ اس کے غرور اور استکبار کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ استغنا اور بے نیازی اور اس کے نتیجے میں انسان کی سرکشی اور غرور و تکبر کے مصادق بے شمار ہیں۔ جو چیز سرکشی اور فساد و برائی کا باعث بنتی ہے، خدا کو فراموش کرنا اور اس کی مدد و نصرت کی عدم ضرورت کا احساس پیدا ہونا ہے۔ مالی استغنا پیدا ہونے کا ایک اہم عامل اقتصادی اور مالی ضرورت سے بظاہر بے نیازی ہے، اور مالی استغنا سماجی زندگی میں بے شمار برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ علمی استغنا بھی طغیان اور سرکشی کے دیگر مصادیق میں سے ہے۔ ایسا انسان اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتا ہے، اور یہی امر اس کے غرور علمی اور راہ حق سے منحرف ہونے کا باعث بنتا ہے۔ علمی استغنا انسانی معاشروں میں بے شمار نقصانات کا باعث بنتا ہے، اور کمال و سعادت کی سمت پیش رفت کے لیے صحیح راستے کے انتخاب میں رکاوٹ بنتا ہے۔ سیاسی استغنا بھی اقتدار پسندی، جاہ و مقام پرستی میں متجلی ہوتا ہے۔ استعماری اصول طاقت برائے اقتدار اور غلط سیاست مذہب، اخلاق اور تمام انسانی قدروں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، اور یہ سبھی خدا کو فراموش کرنے اور اقتدار کے وقت خدا سے احساس بے نیازی کا مستحق ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بعثت کا ایک ہدف و مقصد ظلم کا خاتمہ بتاتے ہیں۔ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ہے کہ انسانوں کو رفع ظلم کا طریقہ بتائیں، تاکہ لوگ بڑی اور استکباری طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ بعثت اس لیے ہوئی کہ لوگوں کے اخلاق کو سنوارے اور ان کو روحانی اور جسمانی اعتبار سے ظلمتوں اور تاریکیوں سے نجات دلائے، تاریکیاں دور کرے، اس کی جگہ نور لے آئے، جہالت کی تاریکی دور کر کے اس کی جگہ علم و دانائی کی روشنائی پھیلائے، اور ظلم کی تاریکی کی جگہ نور عدالت و انصاف جاگزی کرے۔ بعثت نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ ہمیں بعثت نے بتایا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور انہیں آپس میں متحد رہنا چاہیے اور اختلاف و نزاع کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔
Thank you. عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی عظیم علمی منزلت و خدمات کی وجہ سے کہ جو آپ نے مذہب تشیع کے لیے انجام دیا تھا، لوگ حجت الاسلام مطلق کے نام سے خطاب کرتے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمن سن 1181 ہجری قمری کو صوبہ زنجان کے ایک دیہات چرزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جلیل القدر سید اور عظیم و دلسوز عالم دین تھے، جو ساتویں امام فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 16 برس کی عمر میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ خوبصورت، لذت آفرین اور سکون و آرام سے سرشار زندگی کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف کے سیکھنے کے لیے خیرآباد کہہ دیا اور کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن نے 1 برس کربلائے معلیٰ میں قیام کیا اور علامہ وحید بہبہانی اور علامہ بحر العلوم علیہما الرحمہ جیسے عظیم المرتبت مراجع دین کے درس میں شرکت کی۔ اس کے بعد دیار مولا کائنات یعنی نجف اشرف روانہ ہو گئے اور دربار علوی میں 6 برسوں تک شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے بزرگ استاد سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد دیار کاظمی یعنی کاظمین چلے گئے تاکہ وہاں کے بزرگ علماء جیسے سید محسن عرجی سے کسب فیض کریں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قوم اور کاشان میں عظیم المرتبت شخصیتوں جیسے مرزائے قومی اور ملا مہدی نراقی کے درس میں حاضر ہوئے اور اپنے دریائے علم کو وسعت عطا کی اور اس کے بعد 1216 ہجری میں اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی زندگی بہت ہی فقیرانہ تھی اور ایک معمولی دیہات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے علم و حکمت کے حصول کے شوق میں رات و دن اپنی جوانی کے بابرکت ایام کو پڑھنے لکھنے میں بسر کیا اور وطن سے دوری کا غم اور فقر و تنگ دستی کو برداشت کیا تھا۔ جب آپ مدت و علم سیکھنے کے بعد اصفہان تشریف لائے تو آپ کا وجود مال و دولت اور زر و جواہر سے خالی تھا، مگر آپ کا سینہ معارف اہل بیت علیہ السلام سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی زاہدانہ زندگی کا آغاز مدرسہ چارباغ اصفہان سے شروع کیا۔ آپ کی علمی صلاحیت و بزرگی دن بدن طلاب علوم دینیہ پر ظاہر ہوتی رہیں، مگر آپ کے درس اور علمی شہرت نے مدرسے کے مالک کو بہت ہی زیادہ آزردہ کر دیا تھا، لہذا آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے درس و بحث اور تحقیق کو دوسرے مقام سے شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بہادری و شجاعت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اور چونکہ اس زمانے کے بزرگ علماء و فقہا فقہ و اصول، قرآن و حدیث اور تمام علوم دینی میں آپ کی علمی صلاحیتوں کی تائید کرتے تھے، اس لیے علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ کی مرجعیت کا سامان فراہم ہو گیا تھا۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ واجبات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ شب کے سناٹے میں آپ کی خاشانہ و خاضعانہ عبادت آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے درس عبرت تھی۔ آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت خوف خدا سے آپ کا بدن بہت زیادہ لرزتا تھا اور آپ نصف شب سے صبح تک عبادت اور خداوند عالم سے راز و مناجات کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو آپ پر عجیب تاثر قائم رہتا تھا اور زار و قطار بلند آواز سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹروں نے آپ کو بہت زیادہ رونے سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی۔ لیکن ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی تھیں۔ آپ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے مذہب سے بے انتہا والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سن کر آپ اس قدر متاثر و منقلب ہو جاتے تھے کہ بہت سے مقررین اس بات کی ہمیشہ سعی کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں مصائب بہت ہی کم پڑے۔
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ اصفہان میں اپنی شجاعت و شہامت، تقویٰ و پرہیزگاری اور صحیح امور انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی معتبر اور بے مثال تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ خیر و بھلائی اور امانت داری کے متعلق عوام جو آپ پر یقین و اعتماد رکھتی تھی، وہ اس بات کا سبب بنی کہ بہت سے تاجر اپنے بے شمار اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی اپنی بے مثال تدبیروں کے ذریعے جو اموال بیت المال کی حیثیت سے آپ کے پاس رکھا جاتا تھا، اس کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اسے محتاجوں، غریبوں اور شیعوں کے مادی اور معنوی امور میں خرچ کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی سائل و محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ آپ نے دو روٹی پکانے اور دو گوشت کی دکان بھی کھول رکھی تھی، اور 1,000 سے زیادہ فقیروں کو کوپن دیا تھا تاکہ اپنی ضرورت بھر روٹی اور گوشت ان دونوں دکانوں سے جا کر لے لیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کے پاس اتنی دولت و ثروت جمع ہو گئی کہ بعض لوگ انہیں شیعوں کا سب سے دولت مند عالم جاننے لگے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں سید محمد باقر پر جو اعتماد اور اعتقاد تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے امور میں خرچ کریں۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ شیعوں کے ایک مؤثر ترین اور قدرت مند ترین عالم دین تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال اور مشکلات کو برطرف کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی تھکن کا احساس کرتے تھے، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مسلمانوں کی خبر گیری اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو برطرف کرنے میں صرف کرتے تھے۔ دین اسلام نے انسانوں کی انفرادی و عبادی زندگی کے لیے ہی صرف لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی اجتماعی، سیاسی اور معیشتی زندگی کے لیے بھی بہت سے احکامات اور دقیق قوانین و نظام الاوقات پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعان اہل بیت اپنی اجتماعی اور معیشتی مشکلات کو رفع کرنے میں منجملہ اختلافات کے خاتمے اور فیصلے وغیرہ جیسے امور کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا ہے، اور تمام چیزوں کا دار و مدار حاکم شرع کے حکم کو قرار دیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی معاشرے میں موجود مشکل و گھٹن کا حل علماء کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن علامہ شفتی علیہ رحمہ کے زمانے میں ایران، بالخصوص اصفہان میں ایسے حالات و شرائط تھے کہ خود بادشاہ بھی علامہ سید شفتی علیہ رحمہ کی عوام میں بے پناہ مقبولیت، عزت و شہرت اور مقام و منزلت کی وجہ سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں کر سکا، جس سے ان کے امور و اقدامات میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ اس بنا پر علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ رحمہ اپنی بھرپور قدرت و شہامت سے اپنے تمام اجتماعی امور، من جملہ عوام کی مشکلات اور اختلافات کی قضاوت اور فیصلے کیا کرتے تھے۔
ماہر و حاذق، حکیم اور آگاہ مجتہد سید محمد باقر شفتی علیہ رحمہ حدود الہی کے اجرا کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حدود و تعزیرات ضرور جاری ہونے چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ہونے والی سخت مخالفت کے باوجود آپ حدود الہی کو جاری کرتے تھے، اور اس اہم فریضے کے انجام دینے میں ظالم و جابر حاکموں سے کسی بھی طرح کی اجازت یا نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حدود اصطلاح میں شریعت میں معین ہونے والی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں خاص جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ بصیرت الہی میں حدود کا جاری ہونا معاشرے کو آلودگیوں اور جنایتوں سے محفوظ اور صحیح و سالم رکھنا ایک حیات آفرین راہ حل ہے جس کا اجرا لازمی ہے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے شجاعت و پائیداری کے ساتھ حدود الہی کو پابندی کے ساتھ جاری کیا، اور کتابوں میں تحریر ہے کہ تقریباً 100 حدیں تو آپ نے خود بنفس نفیس جاری کی تھیں۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کی اہل تشیع کے لیے ایک اور عظیم خدمت ایران کے شہر اصفہان میں پرشکوہ و باعظمت مسجد کی تعمیر تھی کہ جو بعد میں مسجد سید کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد کہ جو سن 1240 ہجری قمری میں بنائی گئی تھی، اپنی بے مثال و باعظمت معماری کی وجہ سے ایران کی نادر ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد شمار ہوتی ہے۔ ایک دن فتح علی شاہ نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کے زمانے میں نصف مرحلے تک بنے ہوئے دیکھا تو علامہ سید شفتی سے کہا، آپ اس عظیم مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اس کی تعمیرات میں شریک بنا لیجئے۔ مگر سید شفتی علیہ رحمہ نے اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں کہا، میرا ہاتھ خداوند عالم کے خزانے میں ہے، اگرچہ دنیا کی اکثر بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں کے توسط سے بنائی گئی تھی، لیکن خداوند عالم نے علامہ سید شفتی کو یہ توفیق نصیب کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کو بغیر کسی بادشاہ اور ارباب اقتدار کے مرحلے تکمیل تک پہنچائیں۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ جب تک بحیات رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور عوام کے درمیان محبوب ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ اصفہان کی مسجد سید 13ویں صدی ہجری قمری کا عظیم شاہکار شمار ہوتی ہے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ قدرت مند و توانا زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر عالم دین تھے۔ آپ حاکم اصفہان کی زور زبردستی کا جم کر مقابلہ کرتے تھے، اور مختلف سیاسی مسائل میں بھرپور شہامت و جرأت کے ساتھ عوام کے مسائل کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کے اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن آپ بیرونی سازشوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے 1253 ہجری قمری میں ارادہ کیا کہ علماء اور حکومت کے قائدین کے درمیان ہونے والے اختلافات سے سوء استفادہ کرے اور ایران کی حکومت کو کمزور کر دے، تو آپ نے اپنی ذہانت و بصیرت سے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔
سن 1257 ہجری قمری میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت محمد تقی بن ابی طالب یزدی کی ظلم و کفر کے خلاف تقریر سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ علامہ محمد تقی یزدی نے مرجیت تشیع کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی۔ بادشاہ نے کہ جو مرجیت کی عظمت و حیبت کو اب برداشت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، مرجیت کے وقار و عظمت اور اس کی حیبت کو ختم کرنے اور فقیہ اہل بیت محمد تقی یزدی کو گرفتار کرنے کے بہانے اپنی فوج کو اصفہان روانہ کیا۔ خانِ قاجار نے اصفہان میں علامہ سید محمد باقر شفتی کے گھر پر حملہ کر کے فقیہ بزرگ علامہ سید محمد تقی یزدی کو گرفتار کر لیا، اور علامہ شفتی کی تمام دولت و ثروت کو کہ جو دراصل مسلمانوں نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مرجع وقت کو دیا تھا، سب کے سب چرا لے گئے، اور عورتوں کی طرح ناچتے گاتے مستیوں میں چور تہران واپس آ گئے۔ بادشاہ کے برے اور بدترین کردار نے مرجیت کے دل کو ایسا رنجیدہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، خدایا اس سے زیادہ ذلت فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روا نہ رکھنا، خدایا اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ ہی دنوں بعد اس مرجع جہان تشیع کا 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا اور آپ کے جسم اطہر کو اس مقام پر لا کر دفن کر دیا گیا جسے خود علامہ شفتی علیہ الرحمہ نے پہلے ہی سے معین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس عالمی دین کا بدن ناظرین زمین کے اندر دفن ہو گیا، لیکن ان کی بلند و بالا روح طیبہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایسی حالت میں عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی کہ خداوند عالم سے راضی و خوشنود تھی اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو